الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ پاک کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے اللہ پاک نے اپنا کلام پڑھنے اور اپنا کلام سننے کی مسلمانوں کو سعادت نصیب فرمائی. کلام الہی کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے بندوں کے ساتھ. اور کلام الہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رونمائی ہے بندوں کو. رونمائی کا مطلب اللہ پاک کا اپنا تعارف اور اللہ پاک کا دیدار ہے بندوں کو قرآن پاک کے ذریعے سے. یہ قرآن اے کلام حق شناس. قرآن کیا ہے؟ اے حق شناس. یہ ہے کہ یہ رونمائے رب ناس با جان ناس. یہ اللہ انسانوں کا جو رب ہے اس کی رونمائی ہے, اس کی جلوہ گری ہے, اس کو دکھانا ہے لوگوں کو, لوگوں کی روحوں کو. تو یہ ایک بہت ہی عظیم الشان چیز ہے میرے دوستو کہ اللہ پاک کا یہ کلام ہے, ان کی یہ صفت ہے. اور بطور معجزے کے اللہ پاک نے انسانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر انسانوں کو برحمت فرمایا ہے, اور اس دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا فرمانے کے باوجود اس معجزے کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں رکھا ہے, اور اس کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی زندگی کا دستور بھی بنایا ہے. قرآن پاک کے اندر بہت سی شانیں ہیں. دستور حیات بھی ہے یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابرکت چیز بھی ہے. اس کا پڑھنا, اس کا سننا, اس کا دیکھنا, یہ سب عبادت ہے. سمجھ کر پڑھنا عبادت ہے, بغیر سمجھے کے پڑھنا عبادت ہے, اس کا حفظ کرنا عبادت ہے, اس کے حفظ کرنے میں اور اس کے پڑھنے والوں میں مدد کرنا عبادت ہے, اور اس کے پڑھنے والے پڑھانے والوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا قرآن پاک کے سکھانے والے بنو, یا قرآن پاک کے سیکھنے والے بنو, یا قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے والوں کی مدد کرنے والے بنو, یا قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کرنے والے بنو. اگر ان چار کے علاوہ کوئی پانچواں بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ولا تکن خامسا فتولد. کوئی پانچواں مت بننا کہ پھر بربادی ہے اس کے بعد. یہ وہ عظیم الشان چیز ہے جو اللہ پاک نے رحمت فرمائی ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہر رمضان میں مسلمانوں پر اس بات کو مقرر فرما دیا بطور سنت کے کہ نماز بھی پڑھو تراویح کی, اور اس میں قرآن پاک پڑھو, اور اس میں قرآن پاک کو سنو, تاکہ جو سال بھر میں غفلت کرنے والا طبقہ ہے اس کے نگاہوں کے سامنے بھی, اس کی نظروں میں بھی, اس کے کانوں میں بھی, اس کے دل دماغ میں بھی قرآن و حدیث قرآن کے انوار و برکات آ ہی جائیں, اور وہ بھی نماز میں. اس کے ایک حرف کو بغیر سمجھے کے پڑھنا, بغیر وضو کے پڑھنا, بغیر مسجد کے پڑھنا, بغیر نماز کے پڑھنا 10 نیکیاں ہیں. ایک حرف کو پڑھنا, ایک لفظ کو نہیں, لفظ کے ایک الفابیٹ کو, ایک حرف کو پڑھنا. جیسے حمدن ایک لفظ ہے تو ایک لفظ ہے یہ, بقیہ اس میں 3 حرف ہیں, ہا اور میم اور دال, اور اس کے 30 نیکیاں ہیں. اور نیکی اس کرنسی کا نام ہے جو قیامت میں چلنے والی ہے. نیکی ایک کرنسی ہے, جیسے ڈالر ایک کرنسی ہے, اور نیکی کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر سے بہت زیادہ ہے, کوئی تقابل بھی نہیں ہے دونوں کا. تو اس کے ایک حرف کا پڑھنا 10 نیکیاں دلاتا, 10 کرنسیاں دلاتا ہے, 10 ڈالر دلاتا ہے. اور حرف جو ہے وہ پورے لب پورے ورلڈ کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے جتنے پارٹس ہیں اس میں سے ہر ایک حرف ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے یہ سب سے ادنا حالت کی ہے. اور ادنا حال یہ ہے کہ آدمی مسجد میں نہ ہو, اور ادنا حال یہ ہے کہ نماز میں نہ ہو, اور ادنا حال یہ ہے کہ وضو سے بھی نہ ہو. بے وضو, بے نماز کے, بے مسجد میں جو پڑھے گا ایک حرف کو تو 10 نیکیاں ملیں گی. فرمایا کہ اگر یہ وضو کے ساتھ پڑھے گا بغیر نماز کے اس کا ثواب بڑھ جائے گا, مسجد میں آ کے نماز میں پڑھے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا, نماز میں جماعت میں پڑھے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا, تراویح میں جو ہم قرآن پاک سناتے ہیں اور سنتے ہیں ایک حرف پر 200 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج کون پارا میں نے پڑھا ہے, عموماً پڑھنا چاہیے ڈیڑھ پارہ, کیونکہ 19 کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈیڑھ ڈیڑھ پڑھنا پڑتا ہے, جبکہ 3 آپ کو 2 بھی پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ 20ویں کے ڈیڑھ پارے کو بھی ملانا ہے نا اس میں. تو فرض نماز میں یہ حال ہو گیا تھا کہ میں سمجھا آج گئی تراوی میری, پورے کپڑے پھینک گئے تھے. مگر خیر اللہ نے فضل فرما دیا کہ سنبھل گئی طبیعت. تو میرا جب میں یہاں اکیلا یہ حال تھا تو آپ لوگ سے مل کے کھڑے رہے ہیں, آپ لوگ تو اور بھی زیادہ شراب ہو رہے تھے. میں نے آپ کے تیسری میں سمجھی کہ اپنی بھی جان چھوڑاؤں آپ کی بھی چھوڑوں. تو خیر اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ پون پارا ہو گیا, اور اس میں جو مجاہدہ پیش آیا, جو مشقت پیش آئی, وہ کچھ بھی نہیں ہے اس ثواب کے, اس اللہ کی نزدیکی اور تقرب کے مقابلے میں جو اس سننے سنانے پر اللہ پاک مرحمت فرماتے. مگر چونکہ ہم لوگوں کو مجاہدے کی عادت نہیں, اس لیے زیادہ برڈن ڈالنے سے ڈر ہوتا ہے اور برڈن اٹھانے سے بھی ڈر ہوتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ جو بھی مجاہدہ ہو جائے اس کلام پاک کے سننے سنانے میں, وہ میرے دوستوں کچھ بھی نہیں ہے اس ثواب کے مقابلے میں جو اللہ پاک نے مرحمت فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ جو قرآن پاک ہم نے سنا ہے وہ ہم سمجھ بھی لیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں, تو نور نالا نور ہے. تو اسی لیے یہ سلسلہ یہاں چلتا ہے کہ درس کے بعد تراویح کے بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کبھی کچھ آگے بھی نکل جاتا ہے, مضمون کے اوپر ہے بات, تو اس میں تھوڑا سا خلاصہ سامنے آ جائے. اور جتنا پڑھا ہوا ہے سب کا تو نہیں آتا, البتہ کچھ اہم باتوں کا جو اس وقت ذہن میں آ جائے سامنے قرآن پاک کے اوراق کو پلٹتے ہوئے وہ گوشت گزار کر دیا جاتا ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف, اللہ کی خوبی, اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ ان کی تعریف کرنا ہے. جیسے مخلوق کی تعریف کرنے سے مخلوق خوش ہوتی ہے, لیکن مخلوق کو تعریف کرنے یا کرانے کا حق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تعریف سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو اس بات کا حق بنتا ہے, دونوں میں یہ فرق ہے. اور اصل تمام تعریفیں وہ اللہ ہی کو بنتی ہیں, کیونکہ تعریف کی جو بات کسی مخلوق کے پاس ہے وہ خالق کی ہے, مخلوق کی نہیں ہوتی. کوئی حسین ہے تو وہ حسن اللہ کا ہے, کوئی پیسے والا ہے تو وہ پیسہ اللہ کا ہے, کوئی فنکار ہے تو وہ فن اللہ کا ہے, کوئی طاقتور ہے وہ طاقت اللہ کی ہے, کوئی انٹیلیجنٹ ہے اس کی ہوشیاری اللہ کی ہے, کسی کی صلاحیت ہے وہ اللہ پاک کی ہے. جس کائنات کے جس ذرے میں جو خوبی آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی ہے, کسی مخلوق کی نہیں ہے. مخلوق میں نمایاں کیا ہے اللہ نے اپنے اس کمال کو, اس لیے تعریف صرف اللہ کو بنتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے خوش کرنے کا طریقہ مقرر کر کے بتایا انسانوں کو کہ تم پہلے میری تعریف کرو. تعریف کے دوران ایک بات یہ بھی ہے کہ تمہارے ہر عمل کا جو ثواب ہے اور جو بدلہ ہے اس کا دھیان تم کو ہونا چاہیے, تاکہ تمہارا عمل اس کے مطابق ہو. مالک یوم الدین کا یہ مطلب ہے. دین کے معنی بدلے کے ہیں, بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلہ یقینی ہے, نماز پڑھیں گے بدلہ ضرور ملے گا, تراویح پڑھیں گے بدلہ ضرور ملے گا, قرآن سناؤ گے بدلہ ضرور ملے گا, قرآن سنو گے بدلہ ضرور ملے گا, روزہ رکھو گے بدلہ ضرور ملے گا, مسئلے پر عمل کرو گے بدلہ ضرور ملے گا, مسئلے پر عمل توڑو گے بدلہ ضرور ملے گا. مالک یوم الدین. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما یوم الدین. جس دن مالک ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اللہ مالک ہے, دیکھو کوئی اور مالک نہیں ہے, اس کے بارے میں اچھی طرح کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین, آپ کو پتا ہے کہ یہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر دوبارہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے. دو مرتبہ سوال کرنے کا مطلب پوری طرح اٹینشن کر دینا, تاکہ آدمی سراپا سوال ہو جائے اور بات کو وہاں سے لے لے جہاں سے اللہ اس کو دے رہے ہیں, اور ویسا لے لے جیسے اللہ پاک عنایت فرما رہے ہیں. ثم ما ادراک ما یوم الدین. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. دین کا دن جو ہے, بدلے کا جو دن ہے, وہ دن ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی, نہ اپنی نہ پرائے گی. کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا, نہ اپنے کا نہ پرائے گا. بیوی کا نہیں, بچوں کا نہیں, ماں باپ کا نہیں, اولاد کا نہیں, دوست کا نہیں, خود اپنا ہی نہیں ہے تو دوسروں کا کیا ہوگا. کوئی کسی کا اس دن مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, اور معاملہ پورا اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس دن بدلہ دیا جائے گا, وہ بدلہ تمہارے عمل پر دیا جائے گا. اس کا میں اکیلا مالک ہوں, اللہ یہ فرما رہا ہے. اس کو دھیان میں رکھنا. یہ بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ اگر یہ دھیان میں ہو تو ہمارے لیے ایگریمنٹ لکھنے, پیپروں میں لانے, پیک کرنے, لوگوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر آدمی کو اتنا اللہ کا ڈر ہوگا اور ہر آدمی اپنے معاملے میں اتنا سیدھا ہوگا کہ اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھا، کمزور سے کمزور آدمی کے ساتھ میں بھی کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی، وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتا، وہ اس میں دھوکہ نہیں کر سکتا، وہ اس میں جھوٹ نہیں کر سکتا. کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی، کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ میں بےہودگی نہیں کر سکتے تربیت کے خلاف، اور کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی نہیں کر سکتی، بے عظمتی نہیں کر سکتی. کوئی کسی کا حق، کوئی آفیسر اپنے ماتحت کے ساتھ اور کوئی ماتحت اپنے باس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دی، اس کے دل دماغ کو باندھ دیتی ہے. اگر یہ پتا چلے کہ میرے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور وہ ری ایکشن صرف اس ایک ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس کو اپلائی کرے گی، اور وہ اس دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے لیے مالک نہیں ہے. اس کا استحضار ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں دلایا جاتا ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. پھر اس کی بات فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے سے ہی جنت آئے گی. جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں، عمل کا نام راستہ ہے مذہب کی زبان میں. تو جس راستے پر ہم دو عمل ہیں، دو قسم کے، ایک عمل کرتے کرتے جنت آتی ہے، ایک عمل کرتے کرتے جہنم آتی ہے. تو اس راستے پر چلتے رہنا ہے مرنے تک جس کے بعد جنت آ جائے، اور اس راستے سے بچنا ہے جس کے بعد جہنم آتی ہے. اگر کوئی جہنم کے راستے پر چلے اور یہ سوچے کہ جنت آئے گی تو وہ خام خیالی، اس کی غلط فہمی ہے. اور کوئی جنت کے راستے پر چل رہا ہو یہ سمجھے کہ جہنم کی طرف میں جا رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے. اس لیے اس کی دعا کیا کرو کہ سیدھا راستہ ملے. اور یہ سیدھا راستہ ہر چیز میں ہوتا ہے، عقیدوں میں ایک سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، عبادتوں میں ایک سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، معاملات میں ایک سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، ڈیلنگ میں غلط راستہ ہے، سیدھا راستہ ہوتا ہے، تعلقات میں ایک سیدھا راستہ ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، محبت اور دشمنی میں سیدھا راستہ ہوتا ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، اخلاق میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، غلط راستہ ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے میں ایک سیدھا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، پیسہ کمانے میں ایک سیدھا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، سب چیزوں میں ہے یہ. اور اس کی دعا بار بار اور ہر وقت اس لیے مانگنی پڑتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی آدمی کسی چیز میں، پوری چیزوں میں بھی سیدھے راستے پر ہے، تو ایک منٹ کے بعد پھر بھی وہ محتاج ہی رہتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کا. اس لیے عشاء میں اگر ہم نے پڑھی تو فجر میں معاف نہیں ہو، فجر میں اگر پڑھی ہے تو ظہر میں معاف نہیں ہے، وہ ظہر میں اگر پڑھی ہے تو عصر میں معاف نہیں ہے. سب کے لیے سب ہاتھ میں پڑھنا پڑتا ہے، سب کے لیے بھی میں نے کہا. اب اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، ان میں خلفاء راشدین کتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، ان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، کہ پورے امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو حضور نے فرمایا ابوبکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مگر فرض ان پر بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم بولنا، یہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا. وہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے تک خدا کے راستے پر رہنا، سیدھے راستے پر رہنا، یہ اللہ کی توفیق پر مناظر ہے. اور آدمی نیڈی ہے اس معاملے میں، ہر وقت ضرورت مند ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کمانے میں سیدھے راستے پہ نہیں، نماز میں سیدھے راستے پہ ہیں، اس میں بھی چاہیے سیدھا راستہ. بہت سے لوگ کمانے میں بھی سیدھے راستے پر ہیں، نماز میں بھی سیدھے راستے پہ ہیں، لیکن وضاقت شکل صورت میں نہیں ہے سیدھے راستے پر، اس میں سیدھا راستہ ہونا ہے. بہت سے لوگ بیویوں کے ساتھ سیدھے راستے پہ نہیں، بہت سے عورتیں شوہروں کے ساتھ سیدھے راستے پہ نہیں، ماں باپ اولاد کے ساتھ سیدھے راستے پہ نہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ سیدھے راستے، کون سی شکلیں ہیں. ہر وقت ہر لائن سے انسان کو احتیاج ہے، اس لیے اس دعا کو اللہ نے رکھا ہے صراط المستقیم. پھر وضاحت فرما دی کہ صراط المستقیم سے کیا مراد ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا راستہ سیدھا. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سنا ہوگا آپ نے نام، صوفیہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں، صاحب کشف آدمی تھے. عالم رویہ میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے تھے، عالم کشف میں بہت قصے ان کے لکھے ہوئے ہیں، خود انہوں نے لکھا ہے. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ملاقات کی، قوم ہود کے جو پیغمبر تھے، ان سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ آپ بتائیے، کچھ سمجھائیے. تو جو سورہ ہود ہے قرآن پاک میں، انہوں نے اس کی ایک آیت کی تفسیر بتائی ان کو، وما من دابۃ الا ھو آخذ بناصیتھا ان ربی علی صراط مستقیم، نہیں ہے کوئی چوپایا کوئی جانور اور کوئی زندہ چیز مگر اللہ پاک نے اس کی پیشانی کے بعد اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے. اما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا, ہر جانور کا اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی کتنی آزادی کرتا پھرے پھر بھی وہ خدا کے قبضے میں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بے شک میرا پروردگار بالکل سیدھے راستے پر ہے. ان ربی علی صراط المستقیم. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ ان ربی علی صراط المستقیم کا مطلب سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سمجھائیے. فرمایا کہ جس مخلوق کو خدا نے پکڑ کر جدھر پہنچانا طے فرمایا ہے اس معاملے میں وہ سیدھے راستے پر ہے. وہ شیطان کی پیشانی پکڑی ہوئی ہے, اس کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ جہنم ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان اللہ کے کنٹرول سے باہر ہے. ان ربی علی صراط المستقیم, میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے, اس کی پیشانی کو پکڑ کے وہی پہنچائے گا جس کے لیے اس کو طے ہوا ہے. کافر کی پیشانی پکڑی ہوئی ہے, سیدھے راستے پر ہے اللہ پاک. فاسق کی پیشانی پکڑی ہوئی ہے, سیدھے راستے پر ہے اللہ پاک. نیک آدمی کی پیشانی پکڑی ہوئی ہے, سیدھے راستے پر ہے. تو ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر, جس میں سب چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی وجہ سے ان کا ہر کام حکمت پر ہے. مگر ایک سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, وہ ہونا ہے, اس کی دعا کرنا ہے, اس کی کوشش کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کیوں ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں. اللہ کا خاموش ہو جاتے اس کے بعد اللہ پاک ہی اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا دے. نہیں, سیدھے راستے میں بھی دو ہیں, ایک سیدھا جہنم میں پہنچانے والا, ایک سیدھا جنت میں پہنچانے والا. وہ بھی سیدھا ہی ہے, یہ بھی سیدھا ہی ہے. تو وہ راستہ چاہیے سیدھا راستہ جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے, جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے. اور وہ کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے, القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کی بہت سی آیتیں خود ہی اپنی تفسیر کرتی ہیں, یہ ایک اصول ہے مفسرین کا. قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہے. ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور ان کا ساتھ ہونا کسی کو نصیب ہو گیا تو سب سے عمدہ ہے یہ. وحسن اولئک رفیقا, ان کی رفاقت مل گئی اور ان کی دوستی مل گئی تو یہ سب سے عمدہ ترین بات ہے. تو ایک انسان کو جس بات کی دعا کرنا ہے وہ یہ کہ صالحین کے راستے پر, صدیقین کے راستے پر, شہداء کے راستے پر, انبیاء کے راستے پر اس کو چلنا ہے. اور دنیا میں ان کا راستہ رہے گا قیامت تک, لیکن اس کے جو برخلاف راستہ ہے وہ بھی رہے گا قیامت تک. یہ اللہ کی حکمت ہے, یہ تاکہ امتحان لیا جا سکے کہ بندہ کدھر چلنے والا ہے, ادھر یا ادھر. اگر ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ رکھے تو امتحان کیسے کا ہوگا؟ اختیار کی تمیز کیسے جانی جائے گی کہ اپنے اختیار میں تمیز کر رہا یا نہیں کر رہا؟ وہ جاننے کے لیے اللہ پاک نے غلط راستوں کو بھی اپنی حکمت سے دنیا میں رکھا ہوا ہے. اور ان غلط راستوں میں دو راستے بنیادی غلط ہیں, ایک یہود کا راستہ اور ایک عیسائیوں کا راستہ, نصارہ کا راستہ. یہ قرآن پاک میں ہے. اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلائیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود کا راستہ مراد ہے, جن پر غضب ہوا. غضب کا مطلب یہ کہ ان کو سیدھا راستہ معلوم تھا, جان بوجھ کے چھوڑا انہوں نے, جس سے اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہوئے. اور ان کا بھی نہیں جو بھٹک گئے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ضالین سے مراد نصارہ کا راستہ ہے. انٹینشنلی وہ لوگ غلط راستے پہ نہیں گئے ہیں, نان انٹینشنلی گئے ہیں. ارادی طور پر غلط راستے پہ یہود گئے ہیں, غیر ارادی طور پر غلط راستے پہ نصارہ گئے ہیں. راستے پہ جا رہے تھے, بھٹک گئے, غلط بال, تو ان کے راستے پر بھی مت چلائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادی طور پر مذہب کو چھوڑنے کے سے بھی ہمیں بچائیے, اور غیر ارادی طور پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے, غلط فہمی ہو کے, غلط علم حاصل ہو کے دوسرے راستے پر نکل جانے سے بھی بچائیے. اور یہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دو راستوں سے آدمی غلط راستے پہ نکل جاتا ہے. ایک یہ کہ بدتمیزی اور بےہودگی کر کے حق کو پہچاننے کے باوجود چھوڑا, نفسانیت کی وجہ سے, شیطانیت کی وجہ سے, وہ بھی غلط راستہ ہے. اور ایک یہ کہ آدمی نیک نیت ہے لیکن راستہ صحیح نہیں ملا, ایسا ہوتا ہے. علم صحیح نہیں حاصل کیا, صحیح اہل علم پر اعتماد نہیں کیا, غلط ذرائع علم اور غلط سورسوں پہ چلا گیا, تو یہ تو دنیا دار الاسباب ہے. آپ غلطی کے راستے پہ جائیں گے تو وہ راستہ مل جائے گا, صحیح کے راستے پہ جائیں گے تو وہ مل جائے گا. تو یہ دعا مانگنی ہوتی ہے, کوشش ہر دعا کے ساتھ کوشش ہوتی ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ نہ تو غیر ارادی طور پر غلط راستے پہ جانے کی نوبت آئے, نہ ارادی طور پر صحیح راستہ چھوڑنے کی نوبت آئے, یہ اللہ دونوں سے بچائیے. اور مفسرین نے ان کا خلاصہ بتا دیا کہ عام طور پر ان دونوں قوموں کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آدمی دعا کرتا ہے کہ آمین, پروردگار ہماری دعا کو قبول فرمائیے. آمین کے معنی استجب دعانا, ہماری دعا کو قبول فرمائیے. کیونکہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ خلاصہ میں نے سنا دیا ایک بریف اس کے طور پر, تاکہ جب سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کریں تو خلاصے کے طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں ہو. قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے, جب نازل ہوا, اور قرآن کریم کے لوح محفوظ میں لکھے جانے کی ترتیب الگ ہے. جیسے لکھا گیا, نازل تو ہوتا تھا مختلف جگہوں سے, تھوڑا تھوڑا, زیادہ زیادہ, ایک ایک سورت, ایک ایک رکوع, دو دو رکوع, ایسا چند آیتیں. جیسے سب سے پہلے صرف پانچ آیتیں اتری تھی جو میں نے آج عشاء میں پڑھی تھی پہلی رکعت میں. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل قرآن پاک پڑھنے کے بعد میں, پڑھ کے سنانے کے بعد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کون سی صورت میں کہاں پر ان آیتوں کو رکھنا ہے. اور ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, اور جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے تھے. دونوں اس کا دور فرماتے تھے, وہ آپ کو سناتے تھے, آپ ان کو سناتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمانت دے دی تھی کہ اگر آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو نہیں بھولنے دیں گے ہم آپ کو. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علينا بيانا. ہمارے ذمے قرآن پاک کو محفوظ رکھنا ہے, آپ بھولیں گے نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلدی جلدی پڑھنے جاتے تھے, جیسے جیسے قرآن پاک کی آیتیں کرتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں, کوئی آیت رہ نہ جائے, کوئی ورڈ رہ نہ جائے, اللہ نے فرمایا آپ بالکل اطمینان سے سنیں, آپ اطمینان اور تسلی سے سنیں, پھر اس کے بعد میں دل میں ہم بٹھا دیں گے, آپ کے ذہن میں ہم بٹھا, بھولیں گے بھی نہیں. لیکن یہ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے تھے پھر جبرائیل علیہ السلام کو, اور جبرائیل علیہ السلام بھی سناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس اعتبار سے سورہ بقرہ جو ہے یہ نمبر دو پہ آیت اتری ہوئی نہیں ہوتی, بہت بعد میں اتری ہوئی آیت ہے, بلکہ مدنیتن ہے. یہ مدینہ منورہ یعنی ہجرت کرنے کے 13 سال کے بعد میں جو سورہ نازل ہوئے اس وقت نازل ہوئی تو ہے آیت. اور اس میں یہودیوں کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود زیادہ تھے, ان کے حالات سے سابقہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ان کا اثر بہت لینے والی ہے صفات کے اعتبار سے. حضور کی یہ امت یہودی قوم کا اثر صفات کے اعتبار سے بہت لینے والی ہے, اللہ پاک کو یہ بات معلوم ہے. تو اس امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اور ان کے علاج کے لیے اللہ پاک نے ان کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں وہ سب تفصیل سے بتائیں, تاکہ یہ امت ان کمزوریوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے یہ آیت جو سورہ بقرہ کے نام سے ہے یہ نازل ہوئی بہت بعد میں مدینہ منورہ میں جا کے, لیکن لکھی ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے. بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں. اس سورت میں ایک گائے کا واقعہ بھی موجود ہے, اور وہ گائے کا واقعہ انہی یہودیوں کے ساتھ میں پیش آیا تھا ایک موقع پر. تو سورت کا نام جو ہے وہ کسی خاص بات کی مناسبت سے رکھ دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے تھے. اسی وجہ سے ایک ایک سورت کے کئی کئی نام بھی ہوتے ہیں. اس کو سورہ بقرہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف گائے کا قصہ اس میں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے, اس کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 2.5 پارے کی سورت ہے. ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ایک گاؤں والا جو ہے وہ پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا, اس نے قرآن زیادہ سنا ہوا نہیں تھا لیکن عربی آتی تھی اس کو, عرب دیہاتی تھا. امام صاحب نے سورہ بقرہ پڑھی, پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں پڑھ دی 2.5 پارے. عربوں کے پڑھنے کا انداز وہ ترتیب سے اطمینان سے پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی. جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو اس نے الحمد للہ طیفہ فعال رب کا بھی اصحاب الفیل شروع, فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں, اس میں ہاتھی کا ذکر ہے, ہاتھی کے قصے کا. اس نے نیت توڑ دی, کہنے لگے بقرہ میں اتنا لمبا کھینچا ہاتھی میں پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہے. بقرہ میں اس نے اگر 1 گھنٹہ لگایا ہے, ہاتھی میں تو 2 گھنٹے کہیں نہیں گئے.
تو بولے میری تو بھائی جان چلی جائے گی, نماز توڑا اور بھاگ گیا. کہنے لگے اس کو نماز بھی پڑھانی نہیں آتی, اتنے لمبے لمبے قصے لے کے بیٹھا ہوا.
اس میں جو مضامین ہیں, شروع میں تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے اس قرآن پاک کی خصوصیت بیان فرمائی, وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم میں کمزوری نہیں ہے, کمی نہیں ہے اور تدریج نہیں ہے. تدریج کا مطلب ہے دھیرے دھیرے کچھ بات کو جاننا. جیسے ہم لوگ اپنی سائنسی تحقیقات میں کیا کرتے, تدریجی علم حاصل کرتے. پہلے یہ تھا, پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں, یہ دوا سے یہ فائدہ ہوتا, پھر بعد میں اس کے سائڈ افیکٹ آتے, نہیں نہیں اس سے تو یہ نان ہو رہا, پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں نہیں اس سے تو یہ فائدہ ہے. ڈاکٹر جو ہے کبھی بولتے ہیں کہ بھائی ہارٹ پیشنٹ یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتے ہیں نہیں یہ کھانا. وہ تدریجی علم میں یہ ہوتا ہے کہ آج ایک بات ہے تجربے سے کل وہ غلط ہو گئی تو پھر دوسری رائے بن گئی, پھر تجربہ تیسرا آ گیا تو تیسری رائے بن گئی. اللہ پاک کے علم میں اس طرح تدریج نہیں ہے, ان کا کمپلیٹ علم ہے, مکمل ہے وہ علم. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قطعی ہے, یقینی ہے بالکل. اسی وجہ سے اللہ پاک نے سب سے پہلے فرمایا کہ جو کتاب آپ کو دی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں جو بات ہے وہ بالکل پکی ہے, اور اس کی شرح میں بھی جو بات ہے وہ بالکل پکی ہے, کیونکہ اس کے اندر کی بات ہی نکال کے حضور نے حدیث میں بتائی ہے. حدیث جو ہے وہ بھی بالکل پکی, وہ پکا علم ہوتا ہے, کیونکہ وہ اسی کی شرح ہے. ہر بات قرآن پاک میں ہوتی نہیں. بہت لوگوں کو یہ گمان ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز ہے, لہذا مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے تو اس کو قرآن میں سے دکھاؤ. حضور نے فرمایا کہ بہت سی باتیں قرآن پاک نہیں ہیں, اس کو الگ وحی کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ صریح حدیث میں ہے بات. مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہاں آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی, فرمایا کہ اللہ یحل لکم الحمار الاہلی. جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک مثال میں تم کو دیتا ہوں کہ گدھا کھانا حلال نہیں ہے. قرآن میں کہا ہے؟ کہیں بھی نہیں. گدھے کا ذکر ضرور ہے لیکن اس کو کھانا نہیں کھانا, اس کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ لاجیکلی دیکھے تو کھانا چاہیے اس کو, کیونکہ انہیں وہی کھاتا ہے جو گائے کھاتی ہے, بکریاں کھاتی ہیں, کوئی چیر پھاڑ کھانے والا مردہ خور جانور تو ہے نہیں وہ, مگر وہ حرام ہے. قرآن پاک میں اس کا بیان نہیں ہے کہ کھانا کیا نہیں کھانا. اس نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کا علم ہے جو مجھے دیا گیا ہے, اور یہ مسائل کے لین کا علم قرآن پاک سے زیادہ حدیث میں مجھے دیا گیا ہے, یہ حضور نے فرمایا ہے. اس لیے جب کبھی آپ پوچھیں تو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یہ کبھی نہیں سوال کرنا کہ قرآن میں کہاں بتاؤ, دین میں کہاں بتاؤ پوچھنا, کیونکہ قرآن میں ہے پھر حدیث میں ہے, حدیث میں بھی بہت سے اصول ہیں, یہ قاعدے ہیں بیان کیے گئے, پھر اس میں سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں, اس کو اجتہاد اور قیاس کہتے ہیں. پھر بہت سی چیزیں اجماع امت سے نکلتی ہیں, چار جگہ سے مسئلہ نکلتا ہے, ان چاروں میں سے کہیں سے بھی بتایا تو ماننا پڑتا ہے, اور وہ چاروں قرآن پاک میں بیان ہے ان کا, کہ یہاں سے بھی بات مل سکتی ہے آپ کو, یہاں سے بھی مل سکتی ہے, یہاں سے بھی مل سکتی ہے, یہاں سے بھی مل سکتی ہے. اور وہ چاروں جو علم ہے وہ قرآن کا ہی علم کہلاتا ہے, اور جو قرآن کا علم ہے یعنی دین کا جو علم ہے اس میں کوئی شک نہیں. اور قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو شک ہوتا ہے وہ آدمی کے دماغ میں ہوتا ہے. آپ بولیں گے بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے قرآن پاک کے, اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ قرآن کا ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ اس آدمی کا ڈاؤٹ ہے, اس کے مائنڈ میں ہے, اس کے دماغ میں ہے. قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ بات اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل. اسی لیے اس کی کسی بات پر شک کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے آدمی. قرآن پاک میں کوئی بات ہو اور اس پہ آدمی شک کرے کہ پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے, تو وہ مومن نہیں رہتا, کیونکہ ایمان نام ہے بغیر شک کے ماننے کا. بغیر ڈاؤٹ کے کسی بات پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے, ڈاؤٹ کے ساتھ یقین کر مان لینے کا نام ایمان نہیں ہوتا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کسی بات پر جو قرآن اور حدیث کی ہے آدمی عمل نہ کرے تو یہ گناہ ہے, لیکن اس کو مانے نہیں تو یہ کفر ہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق ذہن میں رکھنے کا ہے. قرآن حدیث کی کوئی بات ہے اس کو اگر آدمی عمل میں نہیں لا سکا شیطان کی وجہ سے, نفس کی وجہ سے, اور دوسرے عوارضات کی وجہ سے, وہ گناہ کی بات ہے. لیکن اگر آدمی اس میں شک کرتا ہے یا اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں رہتا, پھر وہ کافر ہوتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو مانا ہی نہیں. حق تعالیٰ شانہ نے شروع میں تین باتیں بیان فرمائیں, ایک کامل ایمان والے کامل ایمان والوں کے حالات اور ان کا انجام, دوسرے کافروں کے حالات اور ان کا انجام, اور تیسرے منافقین کے حالات اور ان کا انجام. منافق ایسے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کو اندر سے کافر رکھے اور اپنے کو ظاہر سے مسلمان بتائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو اعتقاد سے ہوتا تھا اس کا علم حضور کو وحی سے ہو جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں منافق کا علم نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر منافق اپنے نفاق کو بتاتا ہے تو پھر اس نے چھپایا نہیں، بتا دیا، وہ تو کافروں کے زمرے میں آ گیا. اور اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو نہیں بتایا تو کسی کے دل پر ہم حکم لگا نہیں سکتے، چونکہ دل کی بات کوئی دوسرا جانتا نہیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو اصل منافق ہوگا، قرآن پاک کے بیان والا جو منافق ہوتا ہے، اس پر حکم نہیں لگا سکتے اس وقت اس زمانے میں. اس لیے کہ اگر اس نے اپنے اندر کی بات بول دی کہ میں اندر سے مسلمان نہیں ہوں، تو اس نے تو ظاہر کر دیا، پھر وہ منافق نہیں رہا. اور اگر اس نے نہیں بولی تو کسی انسان کے پاس میں یہ ذریعہ نہیں ہے کہ حکم لگا دو کہ تم منافق ہیں. ہاں عملی اعتبار سے منافق ہوتے ہیں لوگ، اعتقادی اس کا حکم لگانے کے زمانے میں ہم کو حق نہیں پہنچتا. اور دوسرے یہ کہ صفات کے اعتبار سے منافق ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ منافق صفات کے اعتبار سے وہ ہیں کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں، جب لڑتے تو گالی گلوچ کرتے ہیں. حالانکہ لڑنے کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہے بھائی، لڑائی تو ہو جاتی ہے کسی بات میں، وہ گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کانسیپٹ کچھ ایسا ہے کہ لڑائی بھی ہوئی اور گالی بھی نہیں، تو پھر وہ لڑائی کیا ہوئی؟ اور حضور نے فرمایا کہ لڑائی ہو گئی اور اس میں گالی آ گئی بیچ میں، تو وہ منافق کی صفت ہے. وہ لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہو لیکن گالی نہیں دینا چاہیے. ہم نے ایسے انسان دیکھے ہیں جو لڑتے تھے لیکن گالی نہیں دیتے تھے. لکھنؤ والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گالی نہیں دیتے تھے اگر کوئی ان سے لڑ لیا. خیر اب ان تو اب تو ان کی اردو بھی چلی گئی، لیکن پہلے جو بات تھی کہ جب کوئی ان سے لڑ لیتا تو بولتا کہ بھائی دیکھو اب آپ خاموش ہو جاؤ ورنہ میں آپ کی والدہ کی شان میں بیعت بھی کر دوں گا. گالی نہیں دیتا تھا وہ، کہتا میں آپ کی والدہ محترمہ کی شان میں بیعت بھی کر دوں گا. غرض یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گالی دینا یہ صفت ہے منافقین کی، دھوکہ دینا یہ صفت ہے منافقین کی، جھوٹ بولنا یہ صفت ہے منافقین کی وغیرہ. تو صفات کے اعتبار سے منافق ہوتے ہیں اور عمل کے اعتبار سے منافق ہوتے ہیں، عقیدہ کے اعتبار سے بھی منافق ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں. اور حضور نے اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا شروع میں کہ جو منافق ہیں وہ اور جو کافر ہیں وہ، یہ دونوں کا انجام جہنم ہے. وہ جہنم کے راستے پر ہیں، وہ قرآن کے راستے پر اور جنت والے راستے پر، منعم علیہم کے راستے پر نہیں ہیں وہ لوگ. اس لیے اس بات کی ترغیب دی کہ ایمان والوں، تم ایمان والوں کے اور منعم علیہم جن پر انعام ہوا اللہ کا، ان کے راستے پر رہو. اور ان کے راستے میں بنیادی طور پر کیا چیزیں ہیں؟ نماز ادا کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کی جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان سب باتوں پر یقین کرنا، ایمان لانا، اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اور پیغمبر آئے ان پر بھی ایمان لانا. اگرچہ نہ اس کتاب پر عمل کریں گے نہ اس پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں گے، لیکن ان کو ماننا پڑتا ہے. فرمایا کہ اور جو آخرت ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر یقین کرنا، یہ بنیادی صفات ہیں ایمان والوں کے راستے کی. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے وہ اسی تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے جو سب سے پہلے انسان ہیں اللہ نے ان کو علم کی بنیاد پر شرف اور فضیلت عطا فرمائی اور مسجد ملائک بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ زمین میں بنایا ہے. یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ پوری مخلوق میں جو بنی ہوئی طاقت، اللہ کی جتنی مخلوق طاقت ہے اس میں طاقتور ترین مخلوق فرشتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں مخلوقات میں، اس سے اوپر اللہ ہی کی طاقت ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اور اتنے طاقتور فرشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں کہ فرشتہ پوری کائنات کو پھونک دے گا تو پوری کائنات برباد ہو جائے گی، اس کی پھونک میں اتنی طاقت ہے. آپ اندازہ لگا دیں، چھوٹے بچے جیسے صابن کے پھگے چھوڑتے ہیں وہ پوری کائنات کو ایسا پھونک سکتا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آیا تم سے بھی کوئی بڑا ہے؟ جسامت کے اعتبار، ہائٹ کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، چونکہ جبرائیل بہت بڑے ہیں، اگر اصلی حالت میں کھڑے ہو جائے تو پیر ان کے زمین کے نیچے نکل جائیں اور سر آسمان کے اوپر نکل جائیں، حضور نے فرمایا. اور 600 پر ہیں، 2 پر اگر کھولیں گے تو پوری مشرق مغرب بھر جائے گا. تو اب بتاؤ کتنی بڑی باڈی ہے اس آدمی کی؟ آدمی تو نہیں ہے اس فرشتے کی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جی ہاں، اسرافیل جو ہیں جن کے ذمے سور پھونکنا ہے قیامت میں، وہ مجھ سے 12,000 گنا بڑے ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ پھونک دیں گے تو زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ستارے اور کہکشائیں اڑ جائیں گے, ایک دم بھکا ہو جائیں گی, پہاڑوں کو اڑا دے گا وہ, اتنی طاقت. لیکن اللہ پاک نے انسان کو ان سے زیادہ مکرم اور معزز بنایا ہے, اور اسرافیل سے بھی سجدہ کرایا ہے, جبرائیل سے بھی سجدہ کرایا ہے آدم کو. مسجد الملائکہ پورے آدم کے مسجد ہیں, پورے ملائکہ کے مسجد ہیں. سجدہ کرایا, جس کو کرایا جائے اس کو مسجد کہتے ہیں, سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے چونکہ یہ سجدہ تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے غیر کو کیسا سجدہ ہوا؟ جب اللہ ہی نے کہا تو پھر اللہ کا ہی ہوا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو خلیفہ بنایا آدم کو اور علم دیا اس کو, آپ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ کریں, اور اس علم کی بنیاد پر امتحان لے کے فرشتوں کے مقابلے میں ان کو کامیاب کیا, اور پھر جب کامیابی ان کی ثابت ہو گئی تو تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو, سب نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس, شیطان نے نہیں کیا. اس زمانے میں شیطان جو ہے فرشتوں میں شمار کیا جاتا تھا, ہے نہیں وہ فرشتہ, لیکن فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, تو جو جس کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ اس حکم میں آتا ہے, وہ بھی حکم میں شامل تھا. اس نے کہا میں نہیں مانتا اس کو, یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, آگ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں, لہذا آپ اس کو مجھے سجدہ کرائیں, میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. آ گیا حجت پہ, بے ادبی پر آ گیا, اس کا انجام بھی دیکھ لیا کہ جو اتنا مقرب تھا کہ فرشتوں میں تک آنے جانے اور بیٹھنے کی اجازت تھی, اس کو اللہ نے مردود کر دیا. علماء نے اسی لیے فرمایا کہ غلطی کی کبھی حجت نہیں کرنا, غلطی کو مان کے شرمندہ ہونا انسانیت ہے, اور غلطی کو صحیح جتانے, صحیح باور کرانے کی کوشش کرنا شیطانیت ہے. شیطان صحیح کی غلطی ہوئی, آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی, لیکن آدم کا جو وطیرہ ہے وہ ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا. یہ بھی نہیں کہ آپ نے قسمت میں لکھا تھا, آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قسمت سے ہوا, آپ ہی نے تو مقدر میں لکھا تھا میرے کہ میں کھاؤں گا یہ جنت کا دانا, پھر آپ میرے کو اتاریں گے, اب آپ کہیں کو بول رہے ہیں. معلوم تھا آدم کو, لیکن یہ ادب کے خلاف ہے, اور ادب نہیں ہے تو دین نہیں ہے, پھر وہاں سارے دین کی بنیاد ادب اور تمیز پر ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, جی حضور پروردگار غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. اور اللہ پاک یہی چاہتے تھے کہ تم اس مزاج کے ساتھ میں جاؤ, تمہارے لیے مقدر تھا وہ. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو انبیاء کہاں سے پیدا ہوتے؟ جنت میں تو نبی کا کوئی کام نہیں. صدیقین کہاں سے پیدا ہوتے؟ شہداء کہاں سے پیدا ہوتے؟ بڑے بڑے مرتبے والے صالحین کہاں سے آتے؟ صحابہ کہاں سے بنتے؟ دین کا کام کرنے والے کہاں سے آتے؟ دین پر عمل کرنے والے کہاں سے ہوتے؟ اصحاب معرفت کہاں سے پیدا ہوتے؟ اولیاء اللہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ وہ تو ایک تکوینی نظام تھا کہ ان سے وہ کام کروا کے ان کو بھیجنا تھا, اور اسی میں مصلحت تھی, لیکن کبھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سب آپ نے طے کیا تھا اور آپ کی مواخذہ فرما رہے ہیں, یہ غلطی ہو گئی. اور شیطان کا جو معاملہ تھا اس نے اقرار نہیں کیا, وہ بھی اگر غلطی کا اقرار کر لیتا, معافی مانگتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی, اس نے تکبر کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ تکبر کرنا اور اپنی بات کو بنانا, یہ جو ہے نا وہ شیطانیت والا راستہ ہے. اللہ ہمیں اس واقعے میں جو بہت سی باتیں سکھائی سمجھائی ہیں سبق کے طور پر, اس میں سے ایک بات یہ میں نے عرض کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس بیس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری اور شیطان کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی, اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دنیا میں اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دے گا, اس کی کوشش کرے گا, تم اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ اللہ کی مجھے سیدھے راستے پہ چلا لے, یہ میری سنت اور میری عادت نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا گا. تم کوشش کرو, دعا کرو, محنت کرو, مجاہدہ کرو, نفس کی مخالفت کرو, میں ہمت دوں گا اور توفیق دوں گا اور شیطانی طاقتوں کو توڑوں گا. تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو پھر یہ دنیا دار الاسباب ہے, اس کی بات چل پڑے گی. یہ ایک بات خاص طور پر سمجھائیے. پھر یہاں سے اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں. اصل میں اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یعقوب علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کے خاندان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام, ان کے خاندان سے حضرت ابراہیم کے بعد میں حضور تک جتنے پیغمبر آئے سب انہیں کے خاندان سے ہوئے ہیں, اسحاق علیہ السلام کے. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں, اور ان کے چونکہ 12 بھائی تھے تو ان 12 بھائیوں سے جو نسل چلی ہے یعقوب علیہ السلام کی, ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. تو چونکہ پھر انہیں میں موسیٰ علیہ السلام آئے, تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، ان کی کتاب کو ماننے فالو کرنے والوں کو پھر جو ہے نا بنی اسرائیل اور یہودی، یہ لفظ ان کے لیے خاص ہو گیا اس کے بعد میں. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے خاندان کے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مستقل شریعت لے کر آئے تھے، ان کے فالوورس کو نصارہ کہا جانے لگا. تو ان کی جو باتیں ہیں اللہ پاک نے پھر تفصیل سے بیان فرمائی ہیں. موقع اگر ہوا تو میں کچھ باتیں انشاءاللہ اس کی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کا نور اور اس کی فہم ہم سب سے نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے لیے روزوں کو آسان فرما دیجیے. اے اللہ روزوں کے ساتھ جاپ کرنا آسان فرما دیجیے اور جاپ کے ساتھ روزے رکھنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ تراویح سننے کی بھی ہمت پیدا فرما دیجیے، سہولت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم نفس و شیطان سے مغلوب ہیں، بہت کمزور ہیں، آپ ہمیں قوت عطا فرمائیے، تائید غیبی کو ہمارے ساتھ شامل حال فرمائیے. اے اللہ صحیح علم ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ دانستہ یا نادانستہ دونوں طریقے پر غلط راستے کی طرف جانے سے ہماری حفاظت فرمائیے. آپ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رکھیے، اور سیدھے راستے میں بھی کمال والے راستے پر ہمیں اپنے فضل سے پہنچا دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے انوار و برکات ہمیں نصیب فرمائیے، ہماری روح کو، ہمارے دل دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے، اور ہمارے جسم کو قرآن پاک کے مطابق استعمال فرما دیجیے. جو قرآن والی زندگی ہے، حدیث والی زندگی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر ادب، تمیز، لحاظ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آدمیت ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، شیطانیت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.